الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا صد احسان اور شکر ہے کہ اس نے ہمیں ان ایام میں داخل کیا ہوا ہے اس کے بعد ان ایام میں داخل کیا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ہیں اور ان میں سب سے محبوب عمل اللہ تعالیٰ کا وہ اس وقت جاری ہے ایک حج کا ہے اور دوسرا قربانی کا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بحیثیت مسلمان دو تہوار رکھے ہیں ایک عید الفطر کا دوسرا عید الاضحیٰ کا اور ہمیں یہ دو تہوار منانے کا حکم دیا گیا ہے اور دین اسلام کی ایک خاص بات ایک خصوصیت یہ ہے کہ دوسرے مذاہب کے برخلاف دین اسلام نے جو تہوار مقرر کیے ہیں وہ کسی سابقہ ایام ماضی کے کسی واقعے پر مشتمل نہیں ہے اگر آپ دوسرے ادیان کو دیکھیں ان میں بھی تہوار ہوتے ہیں ان میں جو تہوار ہوتے ہیں اس کی بنیاد ماضی کے کسی واقعے کی بنیاد پر ہوتی ہے اور وہ واقعہ ایک دفعہ وقوع پذیر ہو کے ختم ہو چکا ہوتا ہے دوبارہ اس کو دہرایا نہیں جا سکتا مثلا عیسائی ہیں 25 دسمبر کو وہ اپنا تہوار مناتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اول تو یہ جو تاریخ ہے محققین کے نزدیک یہی درست نہیں ہے چلو بالفرض ہم اس کو درست مان بھی لیں تب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا ایک بہت بڑا واقعہ تھا وہ وقوع پذیر ہوا اب ظاہر بات ہے وہ ہر سال تو نہیں ہوگا نا ایک دفعہ ہو گیا ختم دوسرے مذاہب میں بھی آپ یہی دیکھ لیں ان کے اکثر جو تہوار ہیں وہ سابقہ کسی واقعے کی بنیاد پر مشتمل ہوتے ہیں لیکن دین اسلام نے ہمیں جو دو تہوار دیے وہ ماضی کے کسی واقعے کی بنیاد پر نہیں دیے بلکہ پہلا تہوار عید الفطر کا اس لیے دیا کہ تم نے اللہ تعالی کے حضور پورے مہینے روزے رکھے اور وہ روزے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اس کا بدلہ دوں گا یعنی خالق حساب کتاب کہہ رہا ہے کہ میں بے حساب تمہیں دوں گا. جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف وہ چیز نسبت کر لیں تو اس میں کوئی حساب کتاب ہمارے اس میں تو ہو ہی نہیں سکتا. اور ان ایام کی بے شمار فضیلت رکھی, دن میں روزہ رکھنے کو فرمایا کہ کوئی جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دے, سارا سال ساری زندگی روزے رکھتا رہے تب بھی ایک روزے کے برابر نہیں پہنچ سکتا وہ. اور راتیں اس کی ایسی کہ ان میں ایسی راتیں بھی آ رہی ہیں جو ہزار مہینوں سے بہتر. دوسرا موقع یہ رکھا کہ اس میں حج کی عبادت سر انجام دینے کو فرمایا اور قربانی کی عبادت سر انجام دینے کو کہا, اور اس کے شکرانے کے طور پر پھر ہمارا تہوار رکھا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دو تہوار عطا کیے یہ دونوں کسی ماضی کے واقعے کی بنیاد پر نہیں, بلکہ ہر سال ہم اس کو سر انجام دیتے ہیں اور ہر سال اس کی خوشی میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تہوار منانے کا فرماتے ہیں. دوسرا ایک دین اسلام کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ جب وہ حکم دیتا ہے تو اس سے جڑا کوئی نہ کوئی سبق, کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ, کوئی سبق ساتھ میں ہوتا ہے جو انسان کو اگر اس کی حقیقت پر غور کرے تو اللہ تعالیٰ سے قریب لے کے آتا ہے. اب قربانی کا واقعہ ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام, ویسے تو قربانی حضرت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے. آپ نے حابیل اور قابیل کا بھی ذکر قرآن کریم میں آیا ہے, دونوں نے اللہ کے حضور اپنی قربانی پیش کی. قربانی ان عبادات میں سے ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر شریعت میں رائج رہی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس میں ایک ایسا انوکھا واقعہ ہے کہ جس کو قرآن کریم نے بہت تفصیل سے بیان کیا, اور تفصیل سے بیان کرنے کا مقصد, قرآن کریم میں جب بھی کوئی واقعہ آتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کی اصل روح پر غور کرے اور اس سے جو حاصل ہونے والا سبق ہے وہ اختیار کرے. بنیادی سبق اس میں کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس میں اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا. حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر جو وحی آتی ہے اس کی دو تین صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام خود اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم لے کر خود تشریف لاتے ہیں. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ الہامی طور پر دل میں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی بات ڈال دیتے ہیں. ایک صورت اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ خواب میں کوئی بات نظر آئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں نظر آیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. اب یہ وحی کی ایک قسم ہے, لیکن اس کو یہ اختیار, اس طرح اختیار جو کیا یہ خود ایک امتحان تھا, کیونکہ اس میں انسان کے پاس تاویل کرنے کی گنجائش ہے. کسی کے پاس جب جبریل امین خود لے کر آئیں گے تو اس میں تو تاویل نہیں ہو سکتی نا. جبریل امین خود ایک حکم لے کر آئے ہیں, اللہ تعالیٰ جاگتے میں دل میں ایک بات القا کر رہے ہیں, اس پہ بھی کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن جب سوتے ہوئے خواب نظر آئے گا تو اس میں انسان کے پاس تاویل کرنے کی گنجائش ہے کہ شاید مجھے صحیح طرح یاد نہیں رہا, یا شاید مجھے صحیح طرح سمجھ میں نہیں آیا, یا اس میں مختلف قسم کی کوئی تاویل کر سکتا تھا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی خلیل اللہ تھے, انہوں نے بلا چون چرا اس کو تسلیم کیا. پھر اپنے بیٹے سے جب پوچھا تو اس نے بھی بلا چون چرا تسلیم کر لیا. بنیادی سبق یہاں پہ پہلا یہ دیا کہ دین اسلام میں جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آئے تو وہ اپنی عقل میں آئے یا نہ آئے اس کو سر انجام دینے کی ضرورت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ باری تعالیٰ میں نے منت و مرادوں سے میرا یہ بیٹا پیدا ہوا. روایات میں آتا ہے کہ 80 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی, اور جس وقت یہ خواب دیکھا اس وقت غالباً 7 اور 10 سال کی عمر کے درمیان میں وہ ہوں گے. تو اب 90 سال کی میری عمر ہو چکی ہے, بوڑھا میں ہو چکا ہوں, اور یہ ایک نابالغ بچہ جس کا کوئی گناہ ہی شمار نہیں ہوتا, اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ذبح کر دو. کیا جرم ہے اس کا, کیا اس کی منطق ہے, کیا اس کی لاجک ہے, کس وجہ سے یہ حکم دیا جا رہا ہے؟ اس کا تو اگر کوئی گناہ سرزد بھی ہو تو وہ قابل معافی ہے. چے جائے کہ اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اس کو لے جا کر ذبح کر دو. اور وہ نبی جس سے آپ نے مشورہ لیا حضرت اسماعیل علیہ السلام, تو مشورہ اس لیے نہیں لیا کہ اس کی رائے سامنے آئے بلکہ اس کا بھی امتحان لینا مقصود تھا, اور وہ بچہ بھی کیونکہ وہ شخصیت تھی کہ جس کے صلب سے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں تشریف لانا تھا, تو اس نے بھی بلا چون چرا کہہ دیا کہ یا ابت فعل ما تؤمر, اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اس نے بھی پلٹ کے نہیں پوچھا کہ میں تو چھوٹا بچہ ہوں, میرا جرم کیا ہے, آخر کس وجہ سے مجھے موت کی سزا دی جا رہی ہے. تو سبق اس میں یہ دیا گیا کہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکام ایسے آ سکتے ہیں جو اس کی عقل میں نہیں آئیں گے, لیکن اس کو تسلیم کرنا ضروری ہے. قرآن کریم جب ان دونوں حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کرتا ہے تو کہتا ہے کہ فلما اسلما وتلہ للجبین, جب دونوں نے سر تسلیم خم کیا اور اس کی پیشانی کو زمین سے ٹکا دیا. حضرات علماء کرام کہتے ہیں ہمارے دین کا نام دین اسلام ہے, یہ اسلم یسلم سے ڈرائیو عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا معنی ہی سر تسلیم خم کرنے کے. تو ہمیں تو ہمارے نام سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو اس کا معنی یہ ہے کہ اپنا سر تسلیم خم کریں اللہ کے حکم کے آگے, کیونکہ ہمارے عقل میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کا آنا ضروری نہیں ہے بلکہ بہت حد تک ناممکن ہے. ہم تو ابھی تک اس خالق کی کائنات کو جان نہیں سکے, ہمیں پتہ ہے کہ اتنی یونیورسز ہیں جو اتنی لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہیں جن کا حساب کتاب آج تک کوئی کمپیوٹر کوئی کیلکولیٹر نہیں کر پایا, اتنے اتنے نوری سال کی مسافت پر ہیں. ہمیں تو ابھی تک وہی نہیں پتہ چلا کہ وہ کتنی دور ہیں, کیا کیا وہاں پر مخلوق اگر کوئی ہے تو کون سی ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں نہیں جان سکے تو تخلیق کی حکمتوں کے بارے میں کیسے جان سکیں گے. حضرت انسان ہے, اربوں سال سے اس دنیا میں موجود ہے, آج تک دماغ کا صرف 15% حصہ ڈسکور ہو سکا ہے سائنسدانوں کے سامنے, 85% ابھی تک مخفی ہے. انسانی دماغ کا 85% ابھی تک مخفی ہے, وہ ابھی تک سائنسدانوں کے سامنے نہیں آ سکا. تو ذات انسان پورے طور پر اس کی تخلیق انسان کے سامنے نہیں آ سکی, تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کہاں سے آ جائے گی. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں ہوتا, یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیں اور اس میں حکمت نہ ہو. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حکمت ہماری سمجھ میں آ جائے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ سمجھ میں آئے ہو سکتا ہے نہ آئے. تو لہذا انسان کا فرض یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آئے تو اس میں حکمت تلاش کرنا چاہے تو کر لے, اس میں کوئی ممانعت نہیں. لیکن اس کو بنیاد نہیں بنا سکتا کہ جب تک مجھے حکمت سمجھ میں نہیں آئے گی میں یہ کام نہیں کروں گا. آپ کو اس دنیا میں بہت سے لوگ ملیں گے وہ کہیں گے میری عقل میں یہ بات نہیں آتی لہذا میں یہ کام نہیں کروں گا. تمہاری عقل میں نہ آئے, اللہ تعالیٰ نے جب ایک چیز کا حکم دے دیا اس کو کرنا ہے, اس کی حکمت تلاش کرنا چاہو کر لو, کوئی مانا نہیں. لیکن اس کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا کہ جب تک مجھے حکمت نہیں سمجھ میں آئے گی میں اس وقت تک کام نہیں کروں گا, میں اس وقت تک عبادت نہیں سر انجام دوں گا. اللہ تعالیٰ نے تو قدم قدم پہ ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کسی عبادت میں کسی مقام میں اپنی ذات میں کوئی عظمت نہیں, عظمت وہاں ہوتی ہے جہاں ہم حکم دے دیتے ہیں کہ اس میں عظمت آ جائے. وہی دن اور رات ہے, یکم رمضان آ جائے تو ہر رات جو ہے وہ شب قدر بن جاتی ہے, ہر روزہ جو ہے وہ ایک ایسا روزہ بن جاتا ہے کہ اگر نہ رکھا جائے تو تا حیات روزہ رکھنے سے بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. وہی دن رات ہے عید الفطر آ جائے تو اب روزہ رکھنا ممنوع. عید الفطر کے اندر کوئی الگ سے سورج تھوڑی طلوع ہوتا ہے, وہی سورج طلوع ہوتا ہے, وہی ایام ہوتے ہیں. لیکن باری تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ یہاں پر روزے کا اختتام, آج روزہ رکھنا حرام ہے ناجائز ہے. وہی مسجد حرام ہے, 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے. 8 ذلحجہ آئے حکم ہوتا ہے جا کے منا میں چلے جاؤ. بھئی منا میں جا کے کیا کریں؟ کچھ نہیں کرنا, 5 نمازیں پڑھنی ہیں, لیکن جاؤ منا. تو وہ مسجد حرام جس میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب تھا اس کو چھوڑ کر منا میں لے جا کے بٹھا دیا, اب یہاں تمہیں نمازیں پڑھنی ہیں, اب تمہارے لیے جو ثواب ہے وہ اسی جگہ نماز پڑھنے پر ثواب ہے. تو قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اپنی ذات میں نہ کوئی عبادت کے اندر عظمت ہے نہ کسی مقام میں عظمت ہے. عظمت اس میں آتی ہے تو ہمارے حکم سے آتی ہے. ہم کہیں گے کہ اس وقت میں روزہ رکھو, 2 دن معظم بن جائے گا, اس میں عظمت آ جائے گی, اس میں روزہ رکھنا ضروری ہوگا. ہم یہ کہیں گے اس مقام پر نماز پڑھو تو اس مقام پر نماز پڑھنے میں ثواب مل جائے گا. تو اپنی ذات کے اعتبار سے کسی چیز میں عظمت نہیں, عظمت آتی ہے باری تعالیٰ کے حکم سے. تو ہمیں قدم قدم پہ یہ سکھایا کہ انسان کا جو مزاج ہونا چاہیے وہ ایسا معتدل ہونا چاہیے کہ جس وقت میں جو چیز تقاضا کرے اس کے مطابق دین پر اعتدال کے ساتھ عمل کرے. یہ وہ سبق ہے جو ہمیں اس سے حاصل کرنا ہے, اس ایام سے اور اس قربانی کے عمل سے, کہ ہم بلا چوں چرا اللہ تعالیٰ کی جو احکام ہیں ان کو تسلیم کریں, چاہے وہ ہمارے عقل میں آئے یا نہ آئے, اور اس کا حکم بجا لائیں, اس پر شکر ادا کریں. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی درس دیا کہ ان ایام میں تکبیر تشریق بھی کہنی ہے, جو ناچے وہ 9 تاریخ سے شروع ہو چکا ہے اور کل 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہمیں عصر تک اس کو ہر نماز کے بعد 1 دفعہ اونچی آواز سے کہنا ہے. تو عموماً اس میں مرد حضرات کے لیے تو بڑی آسانی رہتی ہے کہ وہ مسجد میں ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی یاد رکھ لیتا ہے اور ان کو یاد بھی آ جاتا ہے اور تکبیر تشریق ہو جاتی ہے. البتہ ہماری گھر کے خواتین کے لیے بھی یہ پڑھنا واجب ہے اور ان کے لیے بعض اوقات اس کو یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی تدبیر کرنی چاہیے کہ جہاں وہ نماز پڑھ رہی ہوں وہاں پر کوئی کاغذ لگا دیں یاد دہانی کا, یا کوئی بھی ایسی چیز جا نماز پر, یا کوئی ایسا یاد دہانی کا طریقہ اختیار کریں کہ جس سے ان کو بھی یاد رہے, کیونکہ یہ وجوب ان سے بھی نہ چھوٹ پائے. یہ مردوں کے لیے بھی واجب ہے, خواتین کے لیے بھی واجب ہے. مردوں کے لیے ہر نماز کے بعد 1 دفعہ زور سے پڑھنا واجب ہے, اور خواتین کے لیے اپنے گھروں میں آہستہ آواز میں فرض نماز کے بعد 1 دفعہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے. تو ہمیں جہاں ہم اپنی فکر کرتے ہیں وہاں ہمارے اہل و عیال کی بھی ہمیں فکر کرنا ضروری ہے. قرآن کریم میں حکم ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. تو اللہ کا حکم خود بھی بجا لانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس پہ قائل کرنا ہے. ان کو اگر اس سلسلے میں کوئی مدد درکار ہو, کوئی تجویز ہو, تو اس میں ان کی مدد کرنی چاہیے. تیسرا جو ہم اس میں عمل کرتے ہیں جو آج شام مغرب تک جاری رہے گا, اور وہ ایسا عمل ہے کہ جو ان 3 ایام کے علاوہ کسی اور دن میں ہو ہی نہیں سکتا, یعنی قربانی کا عمل. قربانی اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ عبادت جو مقرر کی وہ صرف ان 3 دنوں میں سر انجام دی جا سکتی ہے, باقی سارا سال اس کو نہیں کیا جا سکتا. سارا سال میں اگر کوئی شخص کوئی گائے یا بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کرے گا تو وہ گوشت کا صدقہ کہلائے گا, قربانی نہیں کہلائے گی. قربانی کس چیز کا نام ہے؟ قربانی اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جانور کے گلے پر چھری پھیر دینا, بس یہ ہے قربانی. وہ تو اللہ تعالیٰ کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و طفیل ہم پر یہ احسان ہے کہ ہمیں اختیار دے دیا کہ اس گوشت کو جس طرح چاہے استعمال کرو, ورنہ اس سے پہلے جو امتیں تھیں ان کو قربانی کا گوشت استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی. بعض اقوام میں تو یہ تھا کہ قربانی کی علامت ہی ہوتی تھی کہ وہ اس کو آگ آتی تھی اور جل کر خاک کر دیا کرتی تھی, جس کی قبول ہو گئی اس کی جل کر خاک ہو جاتی تھی, جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ ویسے ہی پڑی رہتی تھی. تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہم پر یہ چیز بالکل مخفی کر دی کہ کس کی قربانی قبول ہو رہی ہے کس کی قربانی قبول نہیں ہو رہی, ایک ہی طریقہ رکھ دیا. دوسرا احسان یہ کیا کہ اس گوشت کو استعمال کرنے کا اختیار ہمیں دے دیا، چاہے ہم پورا استعمال کریں، چاہے پورا صدقہ کریں، چاہے کچھ استعمال کریں، کچھ صدقہ کریں، کسی اور کو دیں، پورا اختیار ہمیں اس جانور پر دے دیا۔ تو اس کو نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ سر انجام دینا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک پہلو ریاکاری کا بھی پیدا ہو سکتا ہے، تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس قربانی کے ذریعے سے ریاکاری میں مبتلا ہوں کہ دیکھو میں کیسا جانور لے کے آ رہا ہوں، یہ اتنے کا ہے اور اتنی قیمت کا ہے اور اتنا بھاری ہے اور ایسا ہے۔ دین کا حکم تو بس اتنا ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق فربہ جانور تلاش کر کے اس کو ذبح کر دیا جائے، تو اپنی استطاعت میں جس کی جتنی گنجائش ہوگی وہ اس حساب سے فربہ تلاش کر کے اور اللہ کے حضور ذبح کر دیں۔ بس اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے تقابل بھی ہو، یہ ہر ایک اپنی جیب اور اپنی استطاعت کے مطابق دیکھے گا اور اللہ کے حضور قربانی پیش کرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے، یعنی جب ہم کسی اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں بحیثیت مجموعی دین کے سارے احکام کو بھی پیش نظر رکھنا پڑتا ہے۔ چنانچہ جب ہم قربانی اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں تو ہمیں اس بات کا بھی خیال کرنا ہے کہ ہمارے اس عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے، یہ نہ ہو کہ ہم اپنے گھر میں قربانی نہ کریں بلکہ سڑک پر کر دیں، اور سڑک پر اس طرح کریں کہ گزرنے والوں کا گزرنا مشکل ہو جائے، یا ان پر چھینٹیں اس قدر آئیں کہ سارے ان کے کپڑے خراب ہو جائیں، یا آلائشیں ہم ڈال دیں۔ ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں گنجائش ہوتی ہے، گھر میں گنجائش ہونے کے باوجود گھر میں نہیں کرتے، باہر کر دیتے ہیں، یا آلائشوں کا صحیح طور پر جس طرح ان کو پھینکنا چاہیے، ان کو اپنے کوڑے دان تک پہنچنا چاہیے، ویسے نہیں پہنچاتے۔ تو قربانی کا عمل تو ہوگا لیکن دوسرے کو تکلیف پہنچانے کا گناہ بھی سر میں ہوگا۔ تو قربانی کا عمل اس طرح ہونا چاہیے کہ ہمیں جو دیگر احکام شریعت کے ہیں کہ صفائی ستھرائی کا خیال کرنا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، ہمارے اس عمل سے کسی کو ایذا رسانی نہ ہو، اس کا بھی بحیثیت مجموعی ہمیں خیال رکھتے ہوئے قربانی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم بس قربانی کے فعل میں ہیں، اب ہمارے اس عمل سے کسی کو تکلیف ہو، کسی کو ایذا پہنچے، کسی کے کپڑے خراب ہوں، کسی کا راستہ بند ہو، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں، ہم تو اللہ کے راہ میں قربانی کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ، یہ دستور دین اسلام کا مزاج ہے ہی نہیں۔ دین اسلام ہر حکم، آپ دیکھیں نا حجر اسود پر بوسہ دینا کتنی فضیلت کی بات ہے، لیکن حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے اس عمل سے دوسروں کو تکلیف پہنچے تو بوسہ دینے سے روک دو اپنے آپ کو، کیونکہ وہاں دھکم پیل کر کے پہنچو گے، کسی کو دھکا دیا، کسی کو کونی ماری، کسی کو پیچھے کیا، تو اس کا جو گناہ ہوگا وہ۔ تو حجر اسود جیسی، جس پہ انسان جو ہے جاتا ہے، بعض دفعہ اس کو زندگی میں دوسری دفعہ جانے کا بھی موقع نہیں ملتا، لیکن اگر وہ ایسے وقت میں جا رہا ہے جہاں پر بے انتہا رش ہے اور اس کو بوسہ دینے کا موقع نہیں ہے، اور اگر دے گا تو یہ ایذاء مسلم سامنے آئے گی، تو حکم یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس سے روک دو۔ تو ہم جو واجب قربانی کر رہے ہیں اس میں جو دیگر واجبات ہیں اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ ہم اس طریقے سے اپنی یہ عبادت سر انجام دیں کہ اس کا جو ناپاکی ہے وہ صحیح جگہ پر جائے، گٹر میں بہائیں، اور جو اس کی آلائشیں ہیں جہاں اٹھانے والے ہیں وہ ان تک جائیں، اور کسی ہمارے اس عمل سے کسی کو تکلیف اور ایذا کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو ان باتوں کا جب ہم خیال کرتے ہوئے ان ایام کو گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس پر بے انتہا اجر و ثواب دوں گا۔ آپ کو پتا ہے کہ قربانی کے عمل میں جانور کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں اس پر ہر ایک بال کے عوض میں ایک نیکی ہے۔ ہم تو اپنے سر کے بال، خالی سر پہ بال ہوتے ہیں اس کو نہیں گن پاتے، پورے جانور پر گننا ہمارے لیے کیسے ممکن ہے؟ تو لاکھوں کروڑوں اس کے بال ہوتے ہیں جس کے عوض میں ہمیں اتنی نیکیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے دیتے ہیں۔ تو اس کو خوش اسلوبی سے بھی کرنا چاہیے، خوش دلی کے ساتھ بھی کرنا چاہیے، اور اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ ہمارے اس عمل سے کسی ذات کو، کسی انسان کو، کسی مسلمان کو، ہمارے پڑوسی کو، آس پاس کے لوگوں کو ذرہ برابر کوئی تکلیف نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.